The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. Here it is, Madani Muzakara. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyi. Amma ba'du. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دوستو 44 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی 11ویں رات ہے 11ویں شریف کی نسبت سے زیاد درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 11 جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اب سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں مائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
سيدي أمير أهل السنة عندي سؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله حتى تتورم قدماه الشريفتان ويقول أفلا أكون عبدا شكورا كيف نقلد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مقام الشكر من دون مشقة
داري أقا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بكثرت عبادت کرتے رات کا اکثر حصہ نوافل کھڑے رہنا طویل قیام کر رہے ہیں یہاں تک کہ بعض وقت پاؤں پر آپ کے سوجن آ جاتی سوائلنگ آ جاتی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ کے صدقے کیا آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف نہیں فرما دیے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی یہ میرے مجھے میری بخشش میں یا مغفرت میں جنت میں جانے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں اللہ کا حبیب ہوں لیکن یہ کہ جب اللہ پاک نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں سب سے افضل مخلوقات میں مجھے سب سے افضل بنایا یہ الفاظ نہیں فرمائے سرکار نے میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اتنا جب نوازا گیا تو میں کیا اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہاں مطلب یہ کہ کوئی یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں درس ہے کہ اگر ہم مطلب کوئی نمازیں پڑھیں یا کچھ کریں بات بولتے ہیں نا کہ بھئی اتنا بس کافی ہے کر لیا بس جی وہ اجتماع میں آئیے بس یار نماز پڑھتے ہیں پانچ ٹائم کے اللہ اللہ کرتے ہیں سم یہی کافی ہے نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے کہ اگر اللہ پاک کے انعامات زیادہ ہیں آپ جن کو بھی دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی اللہ کے انعامات کثیر ان کی عبادتیں بھی کثیر زیادہ صحابہ کرام کی ایک سے ایک عبادت کے واقعات ہیں اسی طرح اولیاء کرام کی عبادتیں ریاضتیں بھی مطلب کثیر عداد میں منقول ہیں یوں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن پر انعامات اللہ کی رحمتوں کے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس لیے ہمیں تو اللہ پاک نے ظاہر ہے کہ سرکار کے صدقے بہت ساری نعمتیں دی اور سب سے بڑی نعمت ہمیں ایمان کی دی اور اپنے محبوب کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم ہر سانس اگر شکر میں گزاریں تب بھی کم ہے شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو اس سرکار کے بارگاہ میں مولانا حسن زاہ خان صاحب کا یہ کلام کا مقطع ہے. دیکھیں اتنے احسانات ہیں جس کی جن کا شمار نہیں ہو سکتا. یعنی سچی بات ہے کہ ہر سانس میں دو نعمتیں, دو دفعہ ہر سانس کا شکر ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ سانس لیا, یہ شکر. سانس نہ لے پاتے تو پھر ایکسپائر ہو جاتے, انتقال ہو جاتا. سانس نکلا باہر, یہ بھی مقام شکر کیا. ہوا اندر جائے پھر رک جائے تو بھی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. آنکھ, کان, ناک, دانت, بال, رواں رواں, یہ سب اللہ کی نعمتیں. سب میں حکمتیں کہ اگر ایک بھی نعمت اس سے کم ہو جائے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے. پانی نعمت ہے, نمک نعمت ہے, نمک کے بغیر کھانے کا لطف نہیں ہو. نمک کم ہو جائے تو بلڈ پریشر لو ہو جائے. کیوں, مطلب ہر چیز نعمت ہے. ہم جتنی اللہ پاک کی عبادت کریں اتنی کم ہے. کم از کم فرائض تو پڑھیں, تو فرائض سے بھی کوتاہیاں ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کس کتاب نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟
ساری کتابیں جو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جائیں, سبحان اللہ, اس میں تو مطلب ہے کہ غم جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے, خوشی ہی خوشی ہے. جب میں ہوں مستند کتابیں, اسی بے شمار کتابیں اور علماء کرام لکھتے ہی چلے آ رہے ہیں. تاہم ان میں ایک نام شفا شریف زیادہ مشہور ہے. اس میں اتنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ, مبارک خوبیوں کا بیان ہے کہ سبحان اللہ. بہت کم کتابیں شاید اتنی مطلب یعنی کہ پر اثر ہوں. الحمدللہ ہمارے یہاں مدنی چینل پر بھی مفتی احسان صاحب نے اس کا باقاعدہ نے بل استیاب درس بھی دیا ہے, اس کو درس پورا کیا. یا ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی ہر کتاب عمدہ, اور آپ کی شان میں پڑھی جانے والی ہر نعت عمدہ, جو بھی شریعت کے مطابق ہو وہ سب عمدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا قبر پر پانی ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟
دفن کرنے کے بعد مٹی جمانے کے لیے پانی جو ڈالا جاتا ہے تو سنت سے ثابت. باقی ہمارے یہاں عاشورے کے ٹائم پہ یا ویسے فاتحہ پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو رسمی طور پہ پانی ڈالتے ہیں, ڈلواتے ہیں, بلاتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. یہ جبکہ ضرورت نہیں ہے تو پھر ناجائز ہے کہ پانی کا اسراف ہے, فضول ہے. ہاں ضرورت ہے کہ مٹی تشر ہو جائے گی, بکھر رہی ہے مٹی, تو اس کو جمانے کے لیے پانی ڈالا. یا پودے ہیں اور پلانا بھی پودے کو مقصود ہے پانی, وہ رسم مقصود نہیں ہے, تو پودے کو پانی پلانا جائز ہے جبکہ اس کی پانی کی اس کو ضرورت ہو, کیونکہ ضرورت سے زیادہ پانی بھی پودے کو مطلب سڑا دے گا. صرف ضرورت کے وقت پانی ڈال سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں ڈال سکتے کہ ضائع ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جان اور مال کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں.
جب بھی گھر سے نکلے نا, ایک تو یہ دعا پڑھ لیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, انشاءاللہ حفاظت رہے گی. جان و مال کی, دین و ایمان کی بھی حفاظت رہے گی. شیطان سے حفاظت ہوگی تو شیطان جو نقصانات کرتا ہے انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت ہوگی. یہ دعا سب کو یاد کرنی چاہیے. مزید یہ کہ دکان یا مکان یا مال و اسباب پر روزانہ یا اللہ 49 بار 49 ٹائم پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی. نیز رقم اور ہر قسم کی چیز کے لین دین یعنی لینے اور دینے سے پہلے یا ذل جلال والاکرام 21 بار 21 ٹائم پڑھنے کی جو عادت بنا لیں گے وہ انشاءاللہ الکریم اس معاملے میں نقصانات سے بچیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سر ایک بندہ ہے وہ فوت ہو گیا ہے, اس کا جو ہے عمرہ حج ہو سکتا ہے؟
جو حج کیے بغیر فوت ہو گیا اور اس پر حج فرض تھا, تو اب اگر اس نے وصیت نہیں کی تب بھی اگر اولاد اس کی طرف سے حج کر دے, یہ اولاد کی طرف سے ایک احسان ہوگا اپنے فوت شدہ والد یا والدہ پر. لیکن اب چونکہ وصیت نہیں کی اور اس پر مطلب نہ اس نے مال دیا کہ بھئی اس مال سے میرا مال ہے اور اس میں سے مجھے حج بدل کروا دینا، تب تو کسی پر ظاہر واجب نہیں ہوگا، یہ کر دینا چاہیے اولاد کو اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج بدل، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، فرض ادا نہیں ہوگا کہ انہوں نے وصیت نہیں کی، تاہم یہ کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک کرم فرما دے، جس پر حج فرض ہو اس کو حج کرنا چاہیے. ایک تعداد تجربہ ہو رہا ہے کہ جن کے پاس کثیر بہت سارا مال ہے، مالدار لوگ ہیں، حج نہیں کرتے. معلومات جب بات ہوتی ہے نا پتا چلتا ہے کہ ابھی حج کیا نہیں ہے، عمرہ کرتے ہیں بس، عمرے میں آسانی، حج میں تھوڑا آزمائش. وہ دور تھا کہ قافلے چلتے تھے اور راستے میں بعض حجاج فوت ہو جاتے تھے، سفر کی سختیاں، ڈاکوؤں کے حملے، گھوڑے اونٹ، بیماریاں، ان ہسپتال کچھ بھی نہیں راستے میں، کیوں مطلب ہے کہ پھر بھی حج کرتے تھے لوگ. اب اتنی سہولت کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے پھر سے اڑے، نہ ڈاکو کا خطرہ، نہ بیماری کا کوئی ایسا خاص مسئلہ. 3-4 گھنٹے کا تو سفر ہے، کراچی سے 3.5-4 گھنٹے میں جدہ شریف پہنچ جاتے ہیں ہوائی جہاز میں، اب میکسیمم 4 لے لو، 4 گھنٹے تو نہیں کرتے لوگ حج. اور اتنی آسانی، اتنی سہولت، ایئر کنڈیشنڈ ایئرپورٹ سے گزر کر، ایئر کنڈیشنڈ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر، جدہ ایئرپورٹ بھی ایئر کنڈیشنڈ ہے، اس میں اتر کر، پھر ہر جگہ ایئر کنڈیشنر، اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں. لیکن خیر جتنی سہولت بڑھ گئی اتنی میرا اندازہ روحانیت کم ہو گئی ہے. پہلے کے لوگ تھے بس، انہوں نے حج کیے، تاہم یہ کہ اتنی سہولت کے بعد بھی جن پر حج فرض نہیں وہ حج ادا نہیں کرتے. تو یاد رکھے کہ جن پر حج فرض ہے اور وہ بلا وجہ، کہ وجہ ہو تو پھر فرض نہیں ہوتی نا، حج فرض ہے اور وہ خامہ کا حج نہیں کرتا، خطرناک معاملہ ہے، مان ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے جن پر فرض ہے وہ پہلی فرصت میں، فرصت تو نکالنی پڑے گی. لوگ تو بولتے ہیں مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے، بیچارے مر ہی جاتے ہیں، بچے گا کون، تو اس لیے وہ ٹائم نکالیں، نکالنا ہی پڑے گا. اور اسی سال بالکل اپنا ذہن بنا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے حج کرنا ہے، کیونکہ فرض ہے. اس سے مراد یہی ہے کہ فرض رہے تو حج فرض ادا کرنا ہے.
آپ نے حج کے تعلق سے جو اس وقت ارشاد فرمایا، اب اس میں ایک ذہن میں بات یہ آ رہی ہے کہ کسی کے متعلق اگر یہ حسن ظن ہو کہ یار اس کے پاس اتنا ہے یا اس کے ایسے معاملات ہیں کہ یہ اس پر حج تو فرض ہوگا، تو کیا اس سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا حج ادا کر لیا ہے یا اس کے تعلق سے؟ کیونکہ اس میں پھر اگر اس نے نہیں کیا اور اس پر حج فرض ہے تو پھر تو اس میں کیا رہنمائی کیا ہوگی؟
اس میں ایسا ہے کہ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. اچھا، اب اس پر اس نے کہا کہ ہاں مجھ پر حج فرض ہے، میں نے حج نہیں کیا ابھی تک، تو گناہ گار ہم تھوڑی کہیں گے کب فرض ہوا، یہ اب پتا چل جاتا ہے کہ نہیں کیا، اب اس کی ترغیب، اب تو کر لو، اب کر ہی لو، سمجھانے میں حرج نہیں ہے اس میں.
جی حج کراؤ، تحریک چلانی پڑے گی.
ہاں چلاؤ چلاؤ یار، بڑے بڑے مالدار،
بڑے بڑے،
میں نے ایک دو پارٹیاں تو مجھے یاد ہیں جن کو میں نے ترغیب دلائی، کروڑوں پتی لوگ حج کیا انہوں نے، تو کچھ سمجھانے والا ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ حج بھی فرض ہے. یہ اس طرح کے اس میں آتے نہیں ہیں نا اجتماعات میں، نہ علماء سے ان کے کوئی رابطے ہوتے ہیں جو ان کو حج کی ترغیب ملے. تو رات دن ہائے مال ہوئے مال، یا مولا کرنا سیکھیں گے تو آج بھی سمجھ آئے گی نا، مال وال کر رہے ہوتے.
میں بھی حضور ایک دسترخوان پہ تھا، تقریباً چند لوگوں میں سے 5 ایسے تھے جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے تھے کہ ان پر تو وہ حج کا ہی ذکر چلا، وہ ماشاء اللہ موسم حج بھی چل رہا تھا، تو مجھے یاد پڑتا کسی نے بھی حج نہیں کیا تھا. اچھا، سب پر ان کے حساب سے حج فرض تھا، تو ان میں سے پھر انہوں نے نیت کر لی اور پھر شاید بعض گئے اور بعضوں کو موقع نہیں مل سکا، یا فارم وغیرہ کی ڈیٹ نکل وغیرہ، تو ایسا لگا ہے کہ
جی جی میں نے تو چند ایک کو بلکہ کئی ایک کو کہہ سکتا ہوں حج کی ترغیب دی ہے، لیکن دو مجھے یاد ہیں میں نے جی کہ جو حج کیا جنہوں نے، ان میں سے ایک کی تو ملاقات بھی مجھے یاد ہے، غالباً ملاقات ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں.
جس طرح ہم زکوٰۃ دینے پر زور دیتے ہیں کہ زکوٰۃ اپنی ادا کیا کریں، فطرہ اپنا دیا کریں، نماز وقت پر ادا کیا کریں، روزے رکھا کریں، اسی طرح ہمیں حج کرنے کے تعلق سے بھی یہ اللہ ہمیں توفیق دے تو تحریک چلے نا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کئی ایسے عاشقان رسول جن حج شاید فرض ہو تو وہ ان کا ذہن بن جائے کہ ہم حج کر لینا چاہیے.
جتنے ائمہ کرام ہیں، مسجدوں کے امام، خطیب صاحبان اور دیگر وائزین، مقررین، علماء، خطبہ،
ماشاءاللہ،
اگر یہ تحریک چلا دینا،
ہاں ہاں
حج کراؤ تحریک جاری رہے گی. وہ سب اپنے اپنے بیانات میں یہ سمجھاتے رہیں حج فرض ہے، اس کے یہ فضائل ہیں، نہ کرنے کے یہ نقصانات ہیں، یہ عذابات ہیں، یہ سمجھانا شروع کر دیں گے نا تو اللہ کرے گا تو
مدینہ
کوئی محروم دیدار مدینہ نہیں رہے گا. اللہ کرے کہ ہمارے کو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہزاروں علماء، خطبہ، الحمدللہ اگر ان تک یہ میری درخواست پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ یہ میری درخواست کو رد نہیں کریں گے.
حج کے تعلق سے لوگوں میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جیسے سرکاری اسکیم آئی تو بہت سارے لوگ اس میں ٹرائی کرتے ہیں، قرآن اندازی میں نام نہیں آتا، پھر وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن دوسرا آپشن موجود تھا پرائیویٹ کارگران کے ذریعے جانے کا، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بس سرکاری اسکیم میں ہم نے فارم بھر دیا اور قرآن اندازی نہیں ہوئی تو بس اب ذمہ اتر گیا ہمارا.
یہ تو آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کے تعلق سے فرمایا، دیگر ایسے کئی ممالک ہیں اس میں آن دا اسپاٹ آپ کو ویزا مل جائے گا، حج کر لو. ایسا نہیں ہماری طرح، کیونکہ مسلمانوں کو ملک ہے تو یہاں بڑا مطلب رش ہوتا ہے حج کرنے والوں کو، اس لیے یہ اپنے ڈرون نکلتا ہے اور یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، پھر حج پیکیجز یہ کاروان والے وہ کرتے ہیں، تو اس میں مالدار لوگ بھی جا سکتے ہیں، آٹھ آٹھ دن کا بھی پیکیج ہوتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بزرگوں سے سنا ہے کہ اپنے مرحوم والدین یا رشتہ داروں کو مغرب کے بعد یاد کرنے اور ان کا ذکر کرنے سے ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ رہنمائی فرما دیں اور میرے والدین اور میری مغفرت کے لیے دعا فرما دیں.
اللہ اکبر، کیا ہوگا، ہمارے سب سے بڑے بزرگ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی، ذکر کے معنی یاد بھی ہوتے ہیں، یاد. تو ہم مغرب کے بعد ہی تو آقا کو یاد کرتے ہیں، کیسے؟ مغرب کا درود تو پڑھتے ہیں نا، کچھ تو وہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں. تو یہ بس عوامی باتیں ہیں، اور اس طرح مطلب یہ کہ اپنے بڑوں کا عیسیٰ علیہ ثواب ماہانہ گیارہویں شریف تھی، ہم نے مغرب کے بعد غصبہ کا عیسیٰ علیہ ثواب کیا تو ان کا تذکرہ تو ہوا، ان کے لیے تعلق سے مدنی پھول بھی دیے میں نے. تو بالکل یہ حالانکہ وفات ظاہری ہو چکی ہے اس وقت کی، یاد تو کیا نا ہم نے، ذکر بھی کیا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
ہم اسکول جاتے اور آتے وقت کئی بار ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، اگر اب کبھی ایسا ہو جائے تو اس موقع پر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت پر عمل کر سکتے ہیں؟
جب میں نے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنا سنت ہے، تو یہ ٹریفک جب جام ہوتا ہے تو صبر تو کر، تکلیف تو ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لوگ بڑھ بڑھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کوس رہے ہیں تو اس کو کوس رہے ہیں، تو بعض معاذ اللہ گالیاں بھی نکالتے ہوں گے، تو صبر، اے صبر تو خزانہ ہے فردوس، بھائیو عاشق کے لب پہ چکوا کبھی بھی نہ سکے. ثواب کمانے کا موقع ہے، درود شریف پڑھتے رہیں، صبر کا جام پیتے رہیں، ثواب کھڑا کرتے رہیں، اپنا کیسٹ لگا لیں، اپنے مدنی مذاکرے کی سنتے رہیں، بیان سنتے رہیں، نعتیں سنتے رہیں، جھومتے رہیں، کیونکہ آپ کی بے صبری سے پر آئیں گے نہیں گاڑی کو کہ یہ اڑ کے پہنچ جائے، جانا اسی ٹریک پر ہے اس کو، سوائے صبر کے کوئی حل بھی نہیں ہے اس کا.
کوئی ایسے جملے، کیونکہ یہ بڑا مطلب کہ اہم موضوع ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت ٹریفک ہے نا، یہ دنیا کا مین پرابلم میں سے ایک پرابلم ہے، اور ایک ٹریفک ٹائمنگ، اور جس پہ خاص طور پر جو بڑے اور اہم شہر ہیں، دو گھنٹے، ڈھائی گھنٹے، ڈیڑھ گھنٹہ روڈ پر، یعنی میں بھی کئی ایسے اہم شہروں میں دنیا کے میرا جانا ہوا ہے سفر میں، تو اہم شہر جس کو کہتے ہیں نا وہ ٹریفک، یہ خود ہمارے اپنے کراچی شہر کا بھی اس وقت یہ بہت بڑا پرابلم چل رہا ہے، اور وہ دو، وہ کون سے جملے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اب یہ جملے آپ بولو گے تو یہ جملہ آپ کا بے صبری میں آ جائے، کیونکہ بولنے کے بعد بھی آخر اس کو کچھ کہے گا نا، صبر کر، ہاں چل ٹھیک ہے صبر ہی کر لیتے، اور کیا کر سکتے ہیں اپنے، صبر کرتے ہیں بھائی میں صبر کر رہا ہوں. تو آخر یہ صبر کب شروع ہوتا ہے، اور کون سا ایسا جملہ ہے جسے لگے گا کہ اب یہ صبر نہ رہا؟
یہ ہوتا ہے اہم شہروں میں ہی ہوتا ہے
جی جی،
قصبوں میں، دیہاتوں میں نہیں ہوتا، ٹریفک جام نہیں ہوتا ہوگا. اس میں ایسا ہے کہ جیسے پھنس گئے یار
جی،
یہ شکایت کی نا اس نے، یہ بے صبری کا مظاہرہ ہو گیا. ارے کہ افل مدینہ، بول لے کچھ نہیں اور درشی پڑھنا شروع کر دے، اور اپنے چہرے پر اطمینان لے آئے، ورنہ وہ کہ چہرے سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے سمجھے. لیکن اب چہرے پر تو چلو پتا نہیں حکم لگے گا یا نہیں لگے گا، لیکن یہ کہ زبان تو پھنسا دیتی ہے. برا بھلا بولتے ہیں، پولیس کو بولیں گے، ٹریفک پولیس کو بولیں گے، سنبھال نہیں سکتے، یوں کرتے ہیں، ادھر یوں ہونا چاہیے، ایک دو ٹریک اور بڑھا دینے چاہیے، اور یہ مطلب بس وہ بے تکے مشورے دے رہے ہوتے ہیں اندر بیٹھے بیٹھے، وہ خود ہی سن رہے ہوتے ہیں. یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ تو اپنے گلاس بند کر کے اندر اندر ہوتے ہیں، کہاں کس گاڑی میں کیا ہوتا ہے کوئی سمجھ تو آتی نہیں ہے.
فارغ آدمی کرے گا کیا؟ آپ نے جو مشورہ دیا اگر اس پر عمل کر لے اور وہ کوئی اس طرح کا صورت بنا لے، ایسڈ لگا لے بیان وغیرہ کی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کافی کچھ
سیکھ. یہی حل ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے.
میں
یا پھر جلدی نکلے، یا کوئی اور بھی متبادل بازو کا تو روڈ ہوتے ہیں، معلومات نہیں ہوتی.
میں وہ حضور ایک ملک میں تھا، تو وہاں پر بہت ٹریفک جام، نا آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے، بہت ٹریفک جام. تو میں رک گیا تھا، تو میں گاڑی سے تھوڑا سا سر باہر نکالا، میں نے فوٹو کھینچ کر ٹریفک جام کی اپنے آئی ٹی شعبے کو بھیجی، داؤد اسلامی کا جو آئی ٹی کا شعبہ ہے. میں کہا یار یہ ٹریفک جام ہے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ کم از کم لگ سکتا ہے. تو اچھا، ہر ملک میں نیٹ انٹرنیٹ اتنا آسانی کے ساتھ اور اچھا اویلیبل ہو، یہ ضروری بھی نہیں ہوتا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کمزور نیٹ پر بھی ہم یہاں سے کوئی لائیو مدنی چلے کی ٹرانسمیشن سن سکیں؟ جیسے لوگ گاڑیوں میں ریڈیو شروع کر دیتے ہیں، اور ریڈیو پہ پھر جو ان کو سننا ہے ان کی مرضی ہے. تو ہم اپنی آئی ٹی مجلس نے جو مدنی چینل کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر باقاعدہ ریڈیو آپشن دے دیا، کہ اگر آپ مدنی چینل سننا چاہتے ہیں، دیکھنے کی پوزیشن اگر نہیں بن پاتی سننا چاہتے تو ریڈیو کا آپشن دبا دیں، تو جو کچھ مدنی چینل پہ اس پر لائیو جو بھی مدنی چینل چل رہا ہے اس کی آواز آپ کو آپ کے موبائل کے اسپیکر پر آ جائے گی اور آپ سن سکتے ہیں. اور الحمدللہ مدنی چینل پر علم دین سیکھنے سکھانے نعتوں وغیرہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ الحمدللہ اب ہمارے جو مدنی چینل کی جو اپلیکیشن ہے نا، اس میں ریڈیو کا آپشن موجود ہے کہ آپ وہاں پر باقاعدہ سن سکتے ہیں. دیکھنے کا بھی آپشن تو ہے ہی، لائیو جو بھی مدنی چینل پر چل رہا ہے دیکھ لیں. تو یہ بھی ایک آپ کے پاس صورت موجود ہے. ٹریفک میں ہے، نیٹ تو تقریباً بڑے شہروں میں تو نیٹ اچھا ہوتا ہے، آپ نیٹ آن کر کے آپ مدنی چینل دیکھیں، جو بھی سو مدنی چینل باہر آپ کے موبائل پر چل جائے گا.
كيف نشعر بالأمل ونبتعد عن اليأس والقنوط وكيف يكون عندنا حسن ظن بالله عز وجل؟
بالکل اللہ پاک کے بارے میں ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے، جیسے کہ جس نے اللہ پاک کی رحمت کی امید باندھے رکھی انشاءاللہ اس پر رحمت ہوگی. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو جائیں گے جہنم، کہتے سنائی دیتے، یہ خطرناک ہے. تو قرآن کریم نے ہمیں فرمایا لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ پاک سارے گناہ بخشنے والا ہے. کیوں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، وہ مغفرت کے خزانے اس کے ختم نہیں ہو گئے کہ ہم مایوس ہو جائیں، نہ ختم کبھی ہوئے تھے، نہ ہوئے نہیں، نہ کبھی ہوں گے. اللہ کی رحمت تو جتنا جیسا اللہ پاک کے بارے میں ہم اس نے ذہن رکھیں گے ویسا ہی ہوگا. اور اس کے مطلب ہے کہ شرح الصدور میں اس طرح کے اس کے واقعات بھی ہیں رحمت کے. اب وہ مطلب مفہوم من کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ جیسے کہ کوئی سخت بیمار تھا، اس کا چچا اس کے سرانے آیا عیادت کی، اور پھر تھوڑا اس کو کوسا بھی کہ تو یہ بولتا تھا کہ یوں کیا کر، گناہ مت کیا کر، لیکن تو مانتا نہیں تھا نا. دیکھ اب اس بھتیجے نے کراتے ہوئے کہا کہ چچا جان آپ کی جگہ میری ماں ہوتی تو کیا وہ بھی اس طرح مجھے ایسے موقع پر ڈانٹ ڈپٹ کرتی؟ چچا نے کہا کہ اگر تیری ماں اس جگہ ہوتی تجھے اٹھا کے جنت میں رکھ دیتی. اس بھتیجے کے منہ سے نکلا کہ میرا رب تو مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے, اور اس کا دم نکل گیا. وہ چچا کا اس طرح کا بیان ہے کہ جب میں اس کو دفن کرنے کے لیے جب تدفین ہوتی, میں کہ آخری جب میں نے اینٹ لگائی تدفین میں, وہ اینٹ گر گئی قبر میں, اور میں نے دیکھا تو پوری قبر جو تھی وہ حد نظر تک وسیع ہو گئی تھی اور روشن تھی. قبر بہت کشادہ ہو گئی, یعنی مطلب یہ کہ اس کا وہ اللہ پاک کے بارے میں اچھا گمان کہ میری ماں تو میری ماں سے بھی میرا رب مجھ پر زیادہ مہربان ہے, یہ اچھا گمان جو تھا وہ کام آ گیا. حدیث قدسی میں ہے, حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہو لیکن ارشاد اللہ پاک کا ہو. تو حدیث قدسی میں انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان خیال سے قریب ہوں. اس طرح مطلب ہے کہ اللہ پاک کے بارے میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, البتہ یہ کہ اس کے قہر و غضب سے غافل بھی نہ ہو اور اس کی خفیہ تدبیر کو بھولے بھی نہیں. یہ اللہ پاک کا چھپا فیصلہ کس کے بارے میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا, ہے نا, ہم کو نہیں پتا. ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایسے بھی مسلمان ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے داخلے جہنم ہوں گے, اور جب عذاب اپنا پورا کر لیں گے تو باہر نکل آئیں گے, شفاعت سے باہر آ جائیں گے. اس طرح مطلب یہ کہ اب یہ اس پر بھی بعض بے باک ہوتا ہے نا, یہ کہتے آپ نے ہو سکتا ہے سنے ہوں, اچھا چلو اگر جہنم میں گئے نکل تو آئیں گے نا بعد میں, ہمیشہ تھوڑی رہیں گے. اب یہ کہ یہ شخص کبھی نہیں نکلے گا جو ایسا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ پاک کے عذاب کو اس نے گھٹیا جانا کہ میں برداشت کر لوں گا, کبھی تو نکل آئیں گے نا بعد, نعوذ باللہ. اللہ پاک کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے, اور یہ کہنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے. اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. کبھی رحمت کی بات کرو تب بھی بعض وقت چڑ جاتے ہیں, واہ اتنے سارے گناہ کیے اللہ عذاب نہیں کرے گا, اسے معاف کر دے گا. ایسے تو کہنے والا تو پھنس گیا, سب کہنا ہی نہیں ہے, اسے موقع سمجھنا پڑے تو آدمی چپ رہے. اللہ کی رحمت سے بہرحال نظر نہ ہٹائے کہ اس کے جتنے بھی اعمال اچھے ہوں, بالفرض ایک بھی گناہ اس کے اعمال نامے میں نہ ہو, تب بھی جو جنت میں جائے گا اس کی رحمت سے جائے گا, کہ اس نے نعمتیں اتنی دی ہیں کہ ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. جیسے ایک شخص کا واقعہ ہے, ایک بزرگ کا پرانے دور کے, 400 سال یا 500 سال تک وہ زندہ رہے, اور ان کے لیے اللہ پاک نے ایک انگور کی بیل یا انار کا درخت اگا دیا تھا, پانی کا چشمہ بھی تھا, اس سے پانی پیتا, انار کھاتا اور اپنا وقت گزارتا, ایک بھی گناہ اس کے پاس نہیں تھا. جب انتقال ہو گیا اس کا تو قیامت کا نقشہ یہ حدیث میں پیش کیا گیا ہے اس کے بارے میں, کہ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں سے, از ابو بی عبدی الى جنتی رحمتی, میرے بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ میری رحمت سے, وہ کھڑا ہو جائے گا اس کا, یا اللہ میرے عمل نہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ پاک کو رکنے کا حکم فرمائے گا, اور اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں نے اس کو جتنی نعمت دی ان میں سے آنکھوں کی نعمت ایک پلڑے میں رکھو, دوسرے پلڑے میں اس کی عمر بھر کے نیک اعمال رکھو, گناہ نہیں تھے اس کے نیکیاں رکھو. اب تول کیا گیا تو وہ آنکھوں کی نعمت جو تھی وہ بھاری ہوئی, یہ 400-500 سال کی عبادت ہلکی ہوئی. تو ارشاد ہوا کہ تو نے تو ابھی میری ایک آنکھ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا, باقی نعمتیں تبھی اور باقی ہیں. از ابو بی عبدی الى ناری بی عدلی, میرے بندے کو لے جاؤ میری جہنم میں میرے عدل سے. وہ پھر رکتا ہے کہ یا اللہ نہیں, اپنی رحمت سے پھر رکم ہوتا ہے. از ابو بی عبدی الى جنتی بی رحمتی, میری جنت میں میری رحمت سے میرے بندے کو لے جاؤ. تو یہ کہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا. عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, یہ فضل کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے. تو ہر وقت اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی ہے, میمے نہیں کرنی. دنیا میں دیکھو بکری میمے کرتی ہے چھری کے نیچے, میمے نہیں کرتی. اللہ کی رحمت, میں نے کچھ نہیں کیا. بعض لوگ عادت ہوتی ہے میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے فلاں کیا, میں نے میں نے چنا کیا. نہ اگر کچھ کیا بھی ہے تو توفیق کس نے دی؟ اسی رب نے تو دی. بھائی میں نے مسجد بنا دی, میں نے مدرسہ بنا دیا, میں نے اس غریب کو دے دیا, اس ارے بھائی تو نے کیا دیا ہے؟ تیری جیب بھری کس نے؟ اسی رب نے تو بھری جس سے تو نے نکال کے دیا. وہ چاہے تو ابھی آن کی آن میں کنگال ہو جاؤ گے, اور ہو جاتے ہیں لوگ ایک دم سے, مطلب پوزیشن ڈاؤن ہو جاتی ہے بندے کی اور دیوالیہ نکل جاتا ہے. کبھی ڈاکو اس کا سبب بنتا ہے, تو کبھی آگ جلا کر راک کا ڈھیر کر دیتی ہے. اللہ پاک پر ہی نظر رکھے بندہ, اس کی رحمت پر نظر رکھے اور ڈرتا رہے, میمے نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد ظفر اتاری ہے. میرے کو بھولنے کی بھول سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں آپ.
یہ حافظے کی کمزوری تو بھولنے کی عادت, تو کیا جوان کیا بوڑھا. ہمارے طلبا کرام جو ہوتے ہیں بھی بےچارے آ کے بولتے ہیں کہ حافظہ 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 کمزور, پڑھتے ہیں سبق برابر یاد نہیں رہتا. ویسے عمر کے ساتھ ساتھ تو ویسے حافظہ ڈسٹرب ہوتا ہے, میموری جو ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے, جس پر اللہ کرم فرمائے. خیر تو مجھے تو ایک وظیفہ بہت اچھا لگا ہے. میں بہت پرانی بات ہے دعوت اسلامی, ایک فاروقی بزرگ تھے سیدنا فاروق اعظم کی, جو اولاد ہوتی ہے نا وہ فاروقی کہلاتی ہے. وہ ایک جگہ مسجد میں کہیں شاید خیبر پختونخوا سے تشریف لاتے تھے, چہرہ بڑا نورانی تھا, رحمت ہے سارے ان کے صدقے ہماری قبر روشن کرے, اب تو حیات ہونا مشکل ہے ان کا. اس وقت بزرگ تھے, یہ آتے سفر کر کے پورے ماہ کا اعتکاف کرتے ایک مسجد میں. میں کبھی کبھی ان کی زیارت کرتا تھا, ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا. انہوں نے مجھے قوت حفظہ کا بڑا پیارا وظیفہ بتایا, ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو, پانچ بار یا سات بار یا گیارہ بار پڑھ کر سینے پہ دم کر دیا کرو. وہ میں نے بہت بار کیا ہے الحمدللہ. اور بہرحال میرا حفظہ آپ کے سامنے اس عمر میں, ورنہ حفظہ بہت زیادہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے بہت سو کا, لیکن اللہ کی رحمت ہے میرا کام آپ کے سامنے چل ہی رہا ہے. فرق تو ہے, مطلب ظاہر اب ہر عضو کمزور ہو گیا, دماغ بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو جواب دے گا, لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بول رہا ہوں, بولتا چلا جاتا ہوں اللہ کی رحمت سے, اس کے حبیب کا صدقہ ہے کرم ہے. اللہ نظر بد سے بچائے. تو آپ کو بھی اللہ حافظہ قوی عطا کرے, اور بس یہ کہ اچھی باتیں یاد رہیں, آخرت میں کام آنے والی باتیں یاد رہیں, آخرت میں نقصان والی باتیں تو ہمارے اندر جائیں نہیں. ایک بزرگ تھے, جب راستے میں لوگ باتیں کرتے ہوئے گزرتے تھے کان بند کر لیتے تھے. حافظہ اتنا مضبوط تھا ان کا کہ بعض اوقات لوگوں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مطلب کانوں سے ٹکراتی ہیں, تو پھر وہ میموری میں داخل ہو جاتی ہیں اور مجھے یاد رہ جاتی ہیں, اس سے کوفت ہوتی تھی, تو اس لیے وہ سنتے نہیں تھے. اور ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں جاتے تھے کہ جو مطلب اس طرح کی غلط سلط باتیں کریں اور ہمارا جو ہمیں یاد رہ جائیں اور پریشانی ہو. میرے مرحوم بھائی بھی کبھی کبھی مجھے کہتے تھے کہ ایک شخصیت کے بارے میں کہ یہ کوچوان سے بات نہیں کرتے تھے, تانگے والا جو تھا نا, یہ وہ تو ارے وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا, اس سے بات ہی نہیں کرتے. بولے یار کہیں میرے اخلاق ایسے نہ ہو جائیں. تو یہ کہ ہماری بیٹھکیں, ہماری دوستیاں, ہمارا ماحول ایسے ہی ہے, عجیب و غریب ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کے جو انداز گفتگو, ہماری اندر جو رف نیس جو ہے نا, یہ ہمارے ماحول نے ایسا داخل کیا کہ یہ جاتا نہیں. بڑا شریف بن کر بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہ جس سے کہ ولایت اس کی نظر سے مل جانی ہے, پھر جب مطلب تھوڑی دیر کے بعد کوئی بات نکلتی ہے اور کوئی اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے نا, اس کی جب پھرکڑی گھومتی ہے نا, کہاں ولایت کیسی ولایت, کیسا صلاح و تقویٰ یہ بندہ جو بپھرتا ہے تو اس بندہ جان بچانا مشکل ہو جائے. یہ حالات ہیں. اللہ پاک ہمیں اس نے اخلاق کی دولت عطا فرمائے. اخلاق نہیں ہے یہ, گھر گھر کی کہانی ہے. اتنا رفنیس, اتنا جارحانہ گفتگو, سمجھانا بھی کسی کو نہیں آتا. سمجھانے میں بھی مطلب یہ کہ بس ایسا رف انداز ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ, حکیمانہ انداز ہو, سمجھانے والا انداز, تو آدمی کو سمجھ زیادہ آتی ہے. ہمارا جارحانہ انداز سامنے والے کو ضد پیدا کر دیتا ہے, اس سے بازو کا بگاڑ بڑھ جاتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب میں جو کہہ رہا ہوں یہ باتیں بھی سر سے گزر رہی ہوتی, یار کون سا وہ کرتے ہیں, سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. ایک بار کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی مجھ سے سیٹ نہیں ہوتے, مسئلے ہوتے ہیں. میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ وہ تکار کے بجائے آپ جناب سے بات شروع کر دیں, بھلے چھوٹے ہیں. بعد میں مجھے ملے تھے, یار آپ نے کیا نسخہ بتایا تھا, میرے بھائی مجھ سے سیٹ ہو گئے. آپ کسی کو بولو میں تجھے کتنی بار سمجھایا مانتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک جارحانہ گفتگو کا مثال دی میں نے, وہ کہاں یار سیٹ ہوگا. آپ کے سامنے خوف سے چپ ہو جائے گا, پھر کرے گا وہی ہے. اگر اس کو تو کے بجائے آپ کہہ کر آپ ایسا نہ کریں پلیز, اس سے ضد نہیں پیدا ہوگی. یہ سو مرتبہ کا مانتا ہی نہیں ہے بے وقوف, اب کہاں یار وہ سدھرے گا. ہماری گفتگو یہ نہیں, آپ بول دو تو میں نے تو لفظ بے وقوف بولا, برہ تو گالیاں دیتے ماں بہن کی یار, نوکروں کو سیٹ گالیاں دے رہا ہوتا ہے. یہ جو رف قسم کے جو ماحول ہوتے ہیں جن کے کارخانوں میں, ادھر ادھر ہم سب سمجھ سکتے ہوں گے, گالیاں بےچارہ وہ پیسوں کی خاطر ہو جی, آئندہ خیال رکھوں گا. مگر وہ جی جو ہے نا آئندہ خیال لگتا ہوگا, بعض ہوگا تیجوری دے کے بعد کبھی کچھ نقصان بھی کر دیتا ہوگا. وفا اس میں آنی بہت مشکل ہے. آپ کے جارحانہ انداز سے پیار پیار پیار, امام غزالی رحمۃ اللہ نے اتنا پیارا نسخہ دیا ہے, وہ کہ اپنے غلام کو, اب تو غلام نہیں ہے, غلامی کا دور نہیں ہے, اپنے غلام کو بھی کبھی کبھی دیوالا گھی میں تر کر کے اس کے منہ میں رکھ دے, مالک جو ہے دیکھو غلام کیسا کام دے گا. اگر یہی ہے سلوک اگر ہم اپنے نوکر سے کریں کہ اس کو ساتھ بٹھائے کھانے میں, بھلے ہر وقت نہ بٹھائے, جب جیسے کہ اب کھانے کا ٹائم آیا اور موقع ہے اس کو بھی بلا لیا ساتھ, آ جا آ جا بیٹھا جا, یہ بٹھا لیا, پھر اس کو کوئی اچھا سا نوالا یا بوٹی یا مطلب بارہ سمجھ گئے ہوں گے, کوئی یعنی کہ بہترین نوالا لو بیٹھے لو آ لو بسم اللہ پڑھ لو, آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دیا اس کے منہ. آپ دیکھنا یہ ہے, آپ نہیں کہیں گے تو بھی آپ کے لیے یہ وفا کرے گا, آپ کے لیے جان دے دے گا اگر یہ اس نے سلوک کریں گے نا. لیکن یار یہ سب کہنے کی بات ہے, ایسا کرنا کس نے, شیطان بول چکا ہوگا بہت سو کو, ایسا کرو گے نا سر پہ چڑھ جائے گا, آرو سر پہ سے اس کو اور اپنے سامنے بٹھاؤ, نوالے کھلاؤ, آپ کی خدمت نہ کرے تو مجھے کہنا. یعنی اس کو اب شفقت دیں, محبت دیں, لوگ کرے آپ کا یار ملازم ہے تو وہ مطلب اس کو شفقت دیں گے, تنخواہ آپ مفت نہیں دیتے اس کو, وہ کام کرتا ہے کام کی تنخواہ دیں, اس کو جھاڑنے کی تنخواہ تھوڑی دیتے ہم, اس کے دل دکھاتے رہے اور گناہ کماتے رہے, پھر آپ گناہ کمائیں گے, بیجا اس کی دل آزاری کریں گے. اس لیے مطلب گھروں کے ماحول بھی یہ, باپ بھی بیٹے کو اسی طرح جھاڑ رہا ہوتا ہے, ماں بھی لتاڑ رہی ہوتی ہے اور کوسنے دے رہی ہوتی ہے اور مطلب پٹ پڑے کھٹ پڑے اور کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں بچے ہو, آج کس کو شکایت نہیں ہے اپنی اولاد سے, بچے مانتے نہیں ہیں, کرتے منہ نہیں کرتے, شادی کروا دی تو اب الگ جا کے بیٹھ گیا گھر بنا کر, ماں کو پوچھتا نہیں ہے, باپ کو پوچھتا نہیں ہے, ماضی میں تھوڑا جھانک کر دیکھے بندہ, بعض اوقات قصور نہیں بھی ہوتا ہے, اچھا بالفرض ماں باپ کا قصور ہے بھی, تب بھی اولاد کو یہ سلوک نہیں کرنا کہ ماں باپ کو چھوڑ دے, یہ کہیں ایسا نہ سمجھے کہ میں صحیح کر رہا ہوں آپ غلط کر رہے ہیں. وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. ہمیں مطلب اپنے ماں باپ سے بلکہ دوسروں سے بھی اس نے سلوک کرنا ہے. کوئی ہمارے ساتھ بد سلوک ہی کرے تب بھی اس نے سلوک ہی کرنا ہے کہ جو نجاست ہے وہ نجاست سے نہیں دھلتی. پیشاب کو پیشاب سے پاک نہیں کر سکتے, پیشاب پانی سے ہی پاک ہوگا, ہے نا. تو اگر کوئی ہمارے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے ہم بھی بد سلوکی کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ لوہا لوہے سے ٹکرا کر چنگاریاں اڑیں گی, آگ لگے گی. اگر وہ بد سلوکی کرتا ہے ہم اس نے سلوک کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اس پہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ کل وہ بھی ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرے گا, اچھا سلوک کرے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم پیشہ ور بھکاری کو کھانا دے سکتے ہیں؟
پیشہ ور بھکاری یعنی وہ نہیں جو پیشہ ور سے آیا ہے بلکہ جو بزنس جس کا بھیک مانگنا جس کا پیشہ ہے اس کو پیشہ ور بولتے ہیں, پروفیشنل بھکاری. تو اگر کنفرم ہے کہ پروفیشنل ہے تو اس کو دینا ناجائز ہے, کیونکہ دے کر اس کی گناہ پر مدد کرنا ہے کہ بھیک کو پیشہ بنانا یہ حرام. تو قرآن کریم نے ہمیں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, ایکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو, تو گناہ اور برائی پر گناہ اور ظلم پر ہے نا ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو اس لیے وہ ان کی مدد یہ گناہ جب کہ کنفرم ہو کہیں پیشہ پر ہے پروفیشنل ہے یہ مدد نہ کی جائے تاکہ یہ کام دھندہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے یہاں مہمان بن کر تشریف لے جایا کرتے تھے تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جب آپ دعوت کھا کر باہر تشریف لاتے ارشاد فرماتے تمہارے پاس روزے داروں نے افطار کیا, نیک لوگوں نے تمہارے یہاں کھانا کھایا, فرشتوں نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی اور تم پر رحمت تری. یہ غالب رمضان شریف کا ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ واقعہ روزہ دار ہوں. عالمگیری کے حوالے سے ایک کتاب ہے, مہمان پر چار باتیں لازم ہیں. نمبر ایک جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے. نمبر دو میزبان کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے. نمبر تین جو کچھ پیش کیا جائے اس پر راضی رہے. نمبر چار جب واپس جائے تو میزبان کے لیے دعا کرے. اور بھی بہت ساری احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں کہ گھر میں بعض لوگ مہمان بن کے جاتے ہیں طرح طرح کے سوالات, یہ اپنے رنگ چونا کب کروایا تھا, کلر تھوڑا اتر رہا ہے, تھوڑا مطلب اس طرح کے بھی بعض اوقات جو بڑے ہوتے ہوں گے نا ہو سکتا ہے کہ کوئی تنقید کرتے ہوں. اچھا پھر یہ کہ اپنے طور پر جا کر فریج کے دروازے کھول لینا, کوئی چیز نکالنا ہے خالی چیک کرنا فریج میں کیا کیا ہے. اچھا اسی طرح بعض لوگ اپنی گدڑیاں اور یہ جو گھر کا جو رکا واڑ جیسی چیز اس پر مہمان آتے ہیں پردہ ڈال دیتے ہیں, وہ پردے ہٹا کے دیکھنا کہ کیا کیا چھپایا ہوا ہے اس میں, خالی دیکھنا ہو رہا ہے دیکھنا دیکھنا. اسٹور روم ہے اس کو کھول ڈالنا اور دیکھنا کہ اندر کیا کیا ہے, یہ میزبان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ تم سے ہی چھپایا ہے تو تم نے اس کو اوپن کر دیا. تو یہ وہ باتیں کہ جس میں عقل سلیم ہونا تو خود بھی اس شاید سمجھ جائے کہ یہ کام کرنے والے نہیں ہیں. ہم یار کسی کے گھر آئے ہیں مہمان بن کر اور وہ کھانا کھلائے گا اور وہ کھانا ہی کھانا ہے, ہم نے مانگنا بھی نہیں ہے بار بار کہ یہ دے دو بوٹیاں نکال کے لاؤ یار یہ ٹھنڈا ہو گیا گرم لا کر جاؤ, تو ایسا کچھ نہیں کرنا. جو دے صبر شکر کے ساتھ کھا لینا ہے. ہاں جہاں بالکل واقعی 100% بے تکلفی ہو اس کے پھر الگ احکام ہوتے ہیں. عام طور پہ بے تکلفی ایسی ہوتی نہیں ہے. بے تکلفی ہوگی تو آپ کے لیے اپنی گدڑیوں پر پردہ نہیں ڈالے گا, پردہ کھینچ لے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
خواب میں جنت دیکھ سکتا ہے؟
خواب میں جنت, ہاں جنت دیکھ سکتا ہے, بلکہ اس کی تو مطلب روایتیں بھی ہیں واقعات بھی ہیں. جنت خواب میں دیکھنے کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت، آج یہ سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھنے کو ملی جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ تصویر 1940 میں قاہرہ کی ہے. تصویر میں موجود جو لوگ چٹائیوں پر نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں یہ سب مر گئے. جو لوگ اپنی دکانوں، گاڑیوں اور ریڈیوں کے آگے نماز پڑھے بغیر انتظار میں ہیں کہ کب لوگ نماز سے فارغ ہوں گے اور ہم اپنی چیزیں فروخت کریں گے، یہ سب بھی مر گئے. یہ سب اب مٹی کے نیچے ہیں. ان میں ہر کوئی اپنے کام کا انجام بھگت رہا ہے. جس نے نماز پڑھی وہ بھوک سے نہیں مرا، اور جس نے نماز نہ پڑھ کر تجارت کی وہ مال لے کر قبر میں نہیں گیا. ہاں مگر روز قیامت ان دونوں سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا. امیر اہل سنت، اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
عبرت کے لیے یہ کسی نے مطلب لگتا وائرل کیا ہے. اب اس میں کہ اس واقعے کو ہو گئے یعنی 80-82 سال ہوئے، پھر سب مر گئے کے بدلے سب مر گئے ہوں گے، یہ شاید انسب جملہ معتاد. اور پھر جس نے بھی دیا ہے تو عبرت برا کہ واقعی یعنی کہ جو نمازی ہے وہ بھی دنیا سے جاتا ہے، جو بے نمازی وہ بھی دنیا سے جاتا ہے، اور اتنا عرصہ ہو گیا تو غالب گمانے کے وہ دنیا میں نہ رہے ہوں گے. تاہم مطلب یہ کہ جو ریڈیوں پر وہ لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ فائنل ڈیسیزن نہیں لیا جا سکتا کہ یہ انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا. مسجدوں میں جمعے کی نماز کے اوقات میں ہمارے ہاں تو یہ فرق ہوتا ہے. اب جیسے کراچی میں کہیں 1:30 بجے بھی ہو سکتا ہے جمعہ ہوتا ہوگا، 1:15 بجے بھی ہوتا ہوگا، اور عالمی مدنی مرکز فضائے مدینہ میں 3:30 بجے ہوتا ہے. کتنا فرق ہے، پورا شہر گھوم لے آدمی جب تک 2 گھنٹے میں. تو ہو سکتا ہے کہیں جلدی جمعہ پڑھ کے فضائے مدینہ کے بار کو اپنا روزی کمانے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ فضائے مدینہ میں لوگوں نے نماز بھی پڑھی اور اس نے تجارت کی، نمازی بھی پڑھ کے آیا. تاہم یہ کہے کہ اتنے نقشہ کھینچا ہے. تو بہرحال یہ حقیقت تو ہے کہ نماز والا ظاہر نماز لے کر جائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ اپنا مال لے کر قبر میں جائے گا نہیں، مال ساتھ نہیں آئے گا، نیک اعمال ساتھ آئیں گے. تو اس لیے نیک اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور مال حلال کمانا یہ بھی کوئی جرم نہیں ہے. خیر، تو اس لیے مطلب مال بے شک کمائے لیکن صرف حلال کمائے، اور انسب مناسب ترین یہ کہ حسب ضرورت کمائے. مال جمع کرنے کے لیے مال نہ کمائے بلکہ بال بچوں، ماں باپ کی خدمت کے لیے یہ کمائے. ہر موت کو یاد دلاتا یہ واقعہ کہ ہم بھی مطلب اگر ہمارے بھی یہ مناظر جو ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ اب تو مووی ویڈیو اور اب تو بہت ٹیکنالوجی آگے نکل گئی، یہ صدیوں تک ہو سکتا ہے محفوظ رہے، اور لوگ ہمارے یہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ سارے دنیا سے جا چکے ہوں گے. یوں مطلب یہ کہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم بھی عنقریب اگرچہ اس وقت مسٹر ہوں، جناب ہوں، عنقریب مرحوم کا لقب پانے والے ہیں. اللہ پاک کرے کہ ہم واقعی مرحوم ہوں. کہا تو مرحوم جائے گا جس کا مسلمان ہونا ظاہر ہے، لیکن ہر ایک مرحوم ہوتا نہیں ہے. مرحوم مانے جس پر رحمت کی جائے، یہ دعا رحمت ہے مرحوم، لیکن ہمارے حق میں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں. تو دعا رحمت بھی ملے گی تو ظاہر ہے مسلمان کو. اللہ نہ کرے اگر ایمان پر کسی کا خاتمہ نہ ہوا تو اب وہ لوگ بھلے اس کو مرحوم کہے لیکن وہ رحمت کا اب حقدار نہیں ہے، ہمیشہ کہہ رہے جہنم کا حقدار ہے. کیوں اللہ پاک سے ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے، ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مشورہ کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ نے بھی بے شمار مشورے کیے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کو اب تک ملنے والا بہترین مشورہ کون سا ہے، جواب ارشاد فرما دیجیے.
یہ تو ظاہر ہے کہ طے کرنا بہت مشکل ہے. مشورے اچھے بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والے بھی مشورے ہوتے ہیں. کسی کو یہ مشورہ دے کر الٹا سیدھا کو مطلب چڑھا دیا، کر لو پتا بھی ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں تاکہ یہ مصیبت میں پھنسے، یہ بھی ہوتے ہیں مشورے. مشورہ جس سے مانگا جائے وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وہ درست مشورہ دے، غلط مشورہ نہ دے. غلط مشورہ ہرگز نہ دے اگر سمجھ نہیں پڑتی، معذرت کر لے کہ فلاں سے چاہیں تو مشورہ کر لے. اچھے مشورے ہر کے اچھے مشورے بھی ملے جس میں یہ دعوت اسلامی بھی ہمارے سامنے, یہ بھی مشوروں کے ذریعے ہی وجود میں آئی ہے. اس کے بعد بھی اچھے اچھے مشورے ملے وہ نافذ ہوئے. مدنی چینل ہمارے سامنے, یہ بھی آپ کے سامنے کہ ہم نے نگران شورا نے اور ہم نے مشاورت کی تھی, تو میں نے کہا یار یہ گناہوں کے بغیر چلے گا کیسے چینل. میرے کو یوں کہ سب مقررین کو اجازت دینی ہوتی ہے, اس میں مسلک مذہب جو بھی ہو یہ قانون ہے. کوئی مجھے یوں غلط فہمی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں, ہم جس کو چاہیں گے وہ بیان کرے. اچھا آپ نے بالکل تو بولا, یہ تو پھر میری سمجھ میں آیا. اور پھر یہ کہ کیا نام رکھا جائے, تو بے ساختہ نکل گیا مدنی چینل. الحمدللہ یہ مدنی چینل یوں مطلب یہ دے ہوا ہمارا, پھر مزید آگے بڑھے. آج الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں مدنی چینل ایک الیکٹرانک مبلغ کی حیثیت سے نیکی کی دعوت کی دمے مچا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیرہ اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ کو کس شخصیت نے سب سے زیادہ متاثر کیا, اور ہر شخص کو کس شخصیت کی طرح بننے کی خواہش رکھنی چاہیے؟
سب سے متاثر شخصیت تو وہی ہے جس کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب وہ دنیاوی اعتبار سے آپ کا پوچھنے کا مطلب ہوگا کہ زندگی ظاہری زندگی میں ایک نہیں, مطلب یعنی کئی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن سے انسان متاثر ہوتا ہے. یہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ فلاں نے ہی مجھے متاثر کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جمعہ کی نماز کے بعد امام صاحب سے ملاقات کے دوران احتراماً ان کا ہاتھ چومنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجئے.
امام کا ہاتھ چومے, عالم کا ہاتھ چومے, ماں باپ کا ہاتھ چومے, دادا دادی نانا نانی کے بھی ہاتھ چومے جائیں, پر نیک صالح آدمی ہے اس کے بھی ہاتھ چومے جائیں, سادات کرام کے ہاتھ چومے جائیں, جائز ہے, وہ حرج نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ صحابہ کرام نے چومے ہیں, نو پرابلم, اس میں کوئی ایسا کنفیوز ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. بلکہ ہشت بہشت چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کے ملفوظات ہیں, اس میں لکھا ہے کہ بعض لوگ صرف اس لیے بخشے جائیں گے قیامت کے دن, انہوں نے بزرگوں کے ہاتھ چومے تھے, کوئی تعظیمن عقیدت سے مصلحت نہ ہو تعظیمن, وہ اگلا قابل تعظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, مدینہ شریف جانے کا کوئی خاص وظیفہ ارشاد فرما دیں.
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. ایک تو اس کا ابھی پچھلے دنوں بیان ہوئے تھے نقش نالے پاک کے قائل, اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو اپنے پاس نقش رکھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار کرے اور روزہ اقدس کا بھی دیدار کرے. مدینہ پاک کی حاضری بھی اس کی برکت سے ہو سکتی. اور ایک دعا وہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ ذکر ہے عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اسی جگہ بیٹھ کر پڑھتے رہے, اب الاخر بیچ میں کوئی درود پاک بھی پڑھ, جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول. دینا مانگ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جلوس میلاد میں جو لنگر مٹھائیاں یا کھانے کی چیزیں بٹ رہی ہوتی ہیں تو اس کی طرف ہاتھ بڑھانا کہ مجھے دے دو, تو یہ کیا سوال کے ذمے میں آئے گا؟ اور دوسرا یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا جلوس میلاد کے شرکا کو اور دیگر قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس دن دینی کتابیں رسائل وغیرہ بھی بطور نیاز دے سکتے ہیں؟
ماشاءاللہ جب لوگ بانٹ رہے ہیں تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا مجھے دے دو, آئے تو یہ سوال, لیکن یہ ناجائز سوال نہیں ہے, جائز ہے کہ بانٹی رہے ہیں, نہ معیوب ہے اس میں کوئی عیب ہے. اور دینی رسائل دینی کتب دینی لٹریچر بانٹنا بھی اچھا ہے, نیاز کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. اصل عرفن تو نیاز اسی کو کہتے ہیں جو ہم کھانا پکا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں, تاہم یہ کہ مقصود ایصال ثواب, تو ایصال ثواب کے لیے رسالے کتابیں وغیرہ بھی بانٹی جا سکتی. چیرنی بھی تو بانٹتے ہیں لوگ, بہت ساری چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں اس سال ثواب کے لیے, لیکن اس میں یہ کہ رف کوالٹی بہت ملے گی، سیزن ہے نا، اس لیے دیکھ بھال کے، اب پیکٹ تو خوبصورت ہی ہوتا ہے، اچھی چیزیں ہوں، کم اب کوانٹیٹی نہ دیکھیں کوالٹی دیکھیں، اچھی کوالٹی کی چیز دیں گے انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا، بھلے کم لوگوں کو بانٹیں، اچھی اچھی چیزیں دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
الحمدللہ عز و جل مسلمز all over the world celebrate the Milad, the Maulud of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. My question to Amir Ahle Sunnat is, what was the atmosphere, what was the mahol when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah? How did people react to the birth of the best of creation sallallahu alaihi wasallam?
Makkah mukarrama mein to Bibi Amina رضی اللہ عنہا کے مکان عالی شان پر تو اللہ کے وہ انوار و تجلیات برسے ہیں کہ سبحان اللہ. 12 ربیع الاول شریف کو اللہ پاک کے نور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. شاہ ایران کسرا کا محل جو تھا اس پر زلزلہ آیا، 14 کنگورے گر گئے. ایران کا جو آتش کدہ 1000 سال سے شعلہ زن تھا، آگ جل رہی تھی 1000 سال سے، جس کی یہ پوجا کرتے ہیں پارسی لوگ، وہ آتش کدا وہ بجھ گیا. دریا ساوا دریا کا نام ہے، وہ خشک ہو گیا اور کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد کی شب تھی تو اس وقت تو کافی معجزات کا زور ہوا، اور یعنی کہ غیر مسلموں نے بھی بعض اوقات خوشیوں کے مظاہرے کیے تھے، جیسے کہ ابو لہب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا تھا، وہ جب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا کیا ملا، بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی. پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے صویبہ ڈونڈی کو آزاد کیا تھا. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اشارے کا مطلب یہ کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے. اس روایت کے تحت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے میں میلاد شریف والوں کے لیے بڑی دلیل ہے، جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں. یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی صویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، کو یہ بدلہ ملا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت تو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف گانے باجوں اور آلات موسیقی سے پاک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، کیا 12ویں رات جاگنے کی فضیلت بھی ہے؟
بڑی راتوں میں مطلب یہ کہ جب تک استقامت ہو تو کسی کی حق تلف ہی نہ ہو، بغیر گناہ کے بندہ جاگ کر عبادت کرے تارک باب ہے، اور عام راتوں میں بھی اگر عبادت کو کرتا جاگ کر تو کسی کی حق تلف ہی نہیں ہوتی، اور اس کے اپنے ضروری کام ڈسٹرب نہیں ہوتے، تب بھی رات جاگنے میں رگ نہیں، ساری ساری راتیں جاگ کر عبادتیں کی ہیں. 12ویں رات کیونکہ مطلب یہ کہ بڑی اہم رات ہے، اور شب ولادت کے بارے میں تو بزرگوں کا قول موجود، شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے کہ شب ولادت وہ تشریف لائے کہ اس میں مطلب جس کے صدقے لیلۃ القدر ملی، لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں، جبکہ شب ولادت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتوں کے بھی آقا ہیں ان کی جلوہ گری ہوئی تشریف لیا ہے، وہ پیدا ہوئے. یوں بڑی رات ہے یہ شب ولادت ہمارے یہاں منانے کا، ماشاءاللہ اس کا اچھا رجحان ہے، ذکر ہو، محفل نعت ہوتی رہتی ہے، نعتیں پڑھنا یہ بھی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، نیتیں اچھی ہوں اور اہتمام ہو، جتنا ادب کریں گے تو با ادب بان سے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ سلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانات سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ یعنی اچھے کاموں کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آج کل کے بزرگ نہیں، 400-500 سال پرانے بزرگ اور بہت بڑے محدث، بلکہ ان کو لقب دیا گیا خاتم المحدثین، بہت بڑے عالم۔ اشیعت اللمعات یعنی مشکات شریف کی یہ شرح ہے، یہ علماء میں مقبول ہے یہ کی شرح۔ پھر یہ کہ مدارج النبوت مشہور کتاب ہے، جذب القلوب یہ مشہور ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کتابوں میں شانیں بیان کی گئی۔ جذب القلوب میں تو مدینہ شریف کے وہ فضائل ہیں کہ جتنی مدینہ کے فضیلت پر کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، جذب القلوب کے ان میں حوالے آپ کو ملیں گے۔ تو یہاں تک ان کے بارے میں پڑھنا مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ اولیاء حضوری میں سے تھے، یعنی کہ جب چاہتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ بہرحال بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں اور ان کا مزار شریف دہلی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت ہی مرتبہ پڑھے، یہ خطائیں مٹا دیا، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھ، سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفر و اتوب الیک، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلوا على الحبيب صلى الله على محمد۔
The sunnah and the commands of Allah، The sunnah and the commands of Allah، Here it is Madani Muzakira۔ the sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.